قال الحمد لله رب العالمين وارتد عرف الامين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى الطاهرين صلى
الله عليه وسلم
اب آج کافی دن گزر گئے ہمیں باقی اس میں پتہ نہیں کہ بیچ میں کیا کیا تبدیلیاں واقع ہوں گی باہر آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہم گفتگو کر رہے تھے نہج البلاغہ کے حوالے سے اور پچھلی دفعہ جو میں نے آخری تقریر کی تھی وہ یہ تھا کہ نہج البلاغہ میں قرآن کریم کی اہمیت کے حوالے سے جناب امیر المومنین علیہ السلام کے کیا اشارہ تھے. بہرحال آج ابتدا میں ظاہر ہے کہ ایک ایسا دن ہے کہ اس کی مناسبت سے ذکر کرنا ہی سب سے زیادہ اہمیت والا محسوس ہوتا ہے. اور آج جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام تاریخ میں ولادت ہے, تو لہٰذا گفتگو ایسی ہونا چاہیے کہ جس میں امام علیہ السلام کے حوالے سے باتیں جو ہیں وہ ضرور شامل ہیں. اور یہ ایک عجیب بات ہے کہ تین شعبان کی تاریخ 28 رجب سے کچھ زیادہ دور نہیں, کہ آج آپ کی ولادت کی بھی تاریخ ہے اور اگر آپ ایسے چلے جائیں تو 4-5 دن قبل آپ کی جو مسائل اور مظلومیت کا سفر ہے اس کی ابتدا کی بھی تاریخ ہے. اور امام حسین علیہ السلام کے جو سب سے خصوصی امتیاز اور کمال ہے وہ یہی کہ آپ نے مسائل کے ذریعے سے, مظلومیت کے ذریعے سے الہی اور انسانی اقدار کو زندہ کیا, کہ یہ آپ کی شخصیت کا وہ امتیازی پہلو ہے کہ جس میں آپ منفرد ہیں یونیک, کہ مسائل کے ذریعے سے, مظلومیت کے ذریعے سے آپ نے انسانیت کے سامنے وہ پیغام رکھا کہ جو آج تک زندہ ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ زندہ جاوید رہے گا. اور صرف یعنی کہ یہ بات کہی جانی چاہیے کہ صرف اس پیغام کو سمجھنے کے لیے انسان کو آمادہ اور تیار ہونے کی ضرورت ہوتی ہے, ورنہ اس کے اندر اتنا کچھ ہے, اتنا کچھ ہے کہ جیسے آپ خود اس بات کے گواہ ہیں کہ تقریباً 1000 سال سے واقعہ کربلا امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کے اوپر نثر, نظم, ساری چیزیں, یعنی کہ یہ سب کچھ آپ سوچیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان, ایک واقعہ اور اس پر 1000 سال سے کم از کم لکھا جا رہا ہے اور بولا جا رہا ہے. کیا یہ شاعری کا کمال ہے یا یہ شخصیت کا کمال ہے؟ کیا شاعری اور نثر اتنی ترقی یافتہ ہو گئی کہ ایک ہی موضوع پر 1000 سال تک لکھ سکے؟ یہ وہ شخصیت اتنی باکمال ہے کہ جو اتنے گوناگون فواد اور ڈائمینشنز اور اتنی وسعت اور گہرائی کی حامل ہے کہ اگر 1000 سال سے اس پر غور کیا جا رہا ہے تو تب بھی تشنگی ختم ہوئی. تو میں بھی آج اسی عنوان سے بات کرنا چاہوں گا کہ امام حسین علیہ السلام کے قوم جو پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں اور اسی کی روشنی میں آیات قرآنی کے حوالے سے کچھ مطالب بیان کرنا, اور اگر وقت آخر میں ہمیں ملا تو پھر ایک وصیت ہے امام حسین علیہ السلام کے نام جناب امیر المومنین کہ نہج البلاغہ میں نہیں, نہج البلاغہ میں وہ وصیت, ایک تو آپ کا عمومی وصیت نامہ ہے جو 21 رمضان کی شب یا ضربت کے بعد جو آپ کے کلمات ہیں وہ ملیں گے آپ کو, یا ایک تفصیلی وصیت نامہ ہے امام حسن علیہ السلام کے نام جو منصوب ہے امام حسن سے, لیکن اس سے کافی مختصر لیکن انتہائی جامعیت والے کلمات آپ کے ایک وصیت نامہ بنام امام حسن علیہ السلام کے لیے بھی ہے کہ جو ہماری بہت قدیمی اور ابتدائی دور کی کتاب ہے تحف العقول اس کے اندر موجود ہے. تو اگر موقع ملا تو اس کے بھی کچھ کلمات آپ کو پڑھ کر سناؤں. امام حسین علیہ السلام کے قول اور علماء ایک عجیب جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کو پیغمبر اکرم نے مصباح الہدى اور سفینہ نجات قرار دیا, کہ حسین جو ہیں وہ ہدایت کا روشن چراغ ہیں اور نجات کا سفینہ ہے، یعنی کہ جو حسین سے وابستہ ہو جائے اس کا انجام سوائے نجات کے اور کوئی نہیں، سفینہ نجات. تو علماء نے بیان فرما رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے کلمات میں، اچھا ذاتی اعتبار سے، یعنی اس میں کوئی وہ نہیں کہ اس کو قبول کریں یا نہ کریں، یہ وہ چیزیں جو میں نے محسوس کی کہ آئمہ طاہرین کے کلمات میں علی علیہ السلام کے جو اقوال ہیں وہ کاشف الاسرار والحقائق ہیں. یعنی جتنا زیادہ آپ نے گہرائیوں کے بارے میں، راز کے بارے میں، اسرار کے بارے میں جتنا آپ نے کھل کے بات کی ہے اتنا اور کسی امام کے حوالے سے نہیں ملتا. کہ جیسے میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا تھا، نفس کے حوالے سے، روح کے اعتبار سے، خلقت عالم کے اعتبار سے، یعنی ان تمام چیزیں کے جو جسے ہم ایک اعتبار سے غیب کہتے ہیں، چھپا ہوا کہتے ہیں، سر کہتے ہیں، اس کو آپ نے بہت زیادہ پڑھا ہے. اور جو مجھے محسوس ہوا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور امام جواد علیہ السلام کہ ان دو آئمہ کے کلمات میں جو ایک لطف اور جاذبیت ہے وہ ان سے بہت زیادہ ہے. کہ امام حسین علیہ السلام کی دعائیں آپ کے کلمات کو اسی طریقے سے امام جواد علیہ السلام، اچھا امام جواد علیہ السلام کو بھی آپ اگر ان کی زندگی کو ملاحظہ کریں تو تقریباً 6 یا 7 سال کا سن ہے کہ جس میں آپ یتیم ہو گئے، یا 6-7 سال کے سن میں آپ کے والد گرامی چلے گئے مدینہ سے، 1 یا 2 سال کے بعد خراسان سے ان کی شہادت کی خبر آ گئی. اور سب سے کم سن امام آپ ہیں جماعت میں پیش نظر، یعنی کہ شاید ایک عام تاثر یہ ہو کہ آئمہ میں سب سے کم عمر امام حسن عسکری علیہ السلام کی، ویسا نہیں. امام حسن عسکری علیہ السلام کی عمر مبارک 28 سال اور امام تقی جواد علیہ السلام کی عمر مبارک 25 سال کی، بالکل جسے ہم کہتے ہیں چڑھتی ہوئی جوانی، عین شباب کے عالم میں آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. تو آپ کے کلمات میں بھی عجیب لطافت اور جاذبیت ہے، اس کو کر کے دیکھیے گا، کیونکہ یہ آئمہ کا ہم پر حق ہے کہ کم از کم ہر معصوم کی 40 اقوال کو ہم ضرور پڑھیں یا اپنے پاس رکھیں. کہ ہم سوائے امام علی علیہ السلام یا امام حسین علیہ السلام کے جناب سید، بلکہ جناب سیدہ بھی جیسے میں نے کہا تھا کہ آپ کی زندگی کے حوالے سے ہماری معلومات بہت کم، چند باتیں جاتے ہیں کبھی، لیکن آپ کی زندگی کا مطالعہ جو ہے وہ ہمارے سامنے نہیں ہے. تو آئمہ کے بارے میں اگر کچھ بھی نہ کر سکیں تو ان کے دعائیہ کلمات اور حدیثیں کم از کم 40 کی تعداد میں اپنے پاس محفوظ رکھیں اور وقتاً فوقتاً اس پر نظر ڈالتے ہیں، تاکہ کل خدا نخواستہ قبر میں یا قیامت میں اس جگہ پہ نہ پہنچ جائیں کہ ہم کہیں کہ ہمارے امام فلاں ہیں اور جواب آئے کہ تمہارا ان سے تعلق کیا تھا، تم ان کے بارے میں جانتے کیا ہو. تو کم از کم امام کا 1 یا 2 اقوال یا کچھ بتا تو سکیں کہ ہمارا تعلق کم از کم اس حد تک تو تھا. تو جو میری فیلنگ جو میں نے محسوس کیا کہ امام حسین علیہ السلام اور امام جواد علیہ السلام کے کلمات میں بہت زیادہ جاذبیت و لطافت ہے. ایک اور امام علیہ السلام کا جو میں پہلے عرض بھی کر چکا ہوں کہ سامنے آپ کو یاد بھی ہوگا کہ جو آیت اللہ مظاہری نے واقع کربلا کے پس منظر میں امام کے اسقال کو بیان کیا کہ من حاول امرا بمعصیت اللہ فهو افوت لما يرجو واسرع لما يحذر. من حاول امرا، جو اپنے امر کو، اپنے کام کو معصیت خدا کے ذریعے سے، اللہ کی معصیت، اللہ کی نافرمانی کے وسیلے سے اپنا کام بنانا چاہے، اپنے امر کو حاصل کرنا چاہے، تو اگر انسان اس رستے پر چلے تو دو نتائج سے دوچار ہو جاتا ہے، یعنی کہ لازمی نتائج اس کے سامنے آئیں گے. فہوا افوت لما یرجو، جس کی امید لگائے ہوئے تھا وہ چیز اس سے فوت ہو جائے گی. واسرع لما یحذر، اور ایکسلریٹ کرے گا، تیز رفتاری سے بڑھے گا ان چیزوں کی طرف جس سے وہ ڈرتا تھا. اور چاہے وہ آیات قرآنی ہوں، چاہے اقوال آئمہ ہوں، हम आज की जबान में हमें इसको कहना चाहिए कि ये यूनिवर्सल ट्रुथ्स हैं जो हमारे सामने बने हुए हैं। अगर आप उसलूब कुरान पर भी गौर करें तो कुरान ने अपनी आयतों को एक जिसम देखिए यूनिवर्सलिटी या टोटैलिटी का रंग दिया है जगह पर, यानी हर जगह पर कुरान ने जो इवन जो वाकयात भी बयान किए हैं उसके बाद एक उमूमी नतीजा निकाला है कि हजरत मूसा का वाकया बयान किया, हजरत हारून का वाकया बयान किया, उसके बाद नतीजा ये निकाला कि कजा लेकर नज़िल मुहसिनीन, यानी ऐसा नहीं कि सिर्फ मूसा और हारून को ही नतीजा मिला बल्कि हर वो शख्स जो एहसान की राह पर चले वो इसी नतीजे को पालेगा और हासिल करेगा। तो इसी इतबार से आइमा के जो अकवाल हैं और आयात कुरानी ये क्या है, ये हकायत इलाहिया हकायत जिंदगी का बयान है, उसको समझाते हैं। तो यहां पर इमाम अलैहि सलाम ने ये जुमला इरशाद फरमाया, आप देखेंगे इसी की तारीख में मैं कुरान से, क्योंकि ये जुमला पहले मैंने तज़किरतन अर्ज किया था, एक वाकये के हवाले से अर्ज किया था, आज इंशाअल्लाह कुरान के पस मंजर में इसी जुमले को देखते हैं। इमाम ने क्या फरमाया कि जो अपने काम को अल्लाह की मासियत की राह से हासिल करना चाहे, अपने अम्र को खुदा की मासियत के जरिए से पूरा करना चाहे, उसे दो नतीजे मिलते हैं। अफूत जो जिसकी उम्मीद लगाया हुआ था कि ये कुछ मुझे मिल जाएगा वो उससे फौत हो जाएगा, वह असरमाजर और जिस चीज से खौफजदा था कि इससे मुलाकात ना हो तेज रफ्तारी के साथ उसकी तरफ बढ़ेगा। असरा असरा का मतलब अगर हम उसे अपनी जबान में तर्जुमा करें तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आप अच्छी तरह जानते हैं कि एक्सेलरेशन में आपकी रफ्तार यकसा नहीं रहती बल्कि एक्सेलरेशन में वक्त गुजरने के साथ साथ आपकी रफ्तार बढ़ती जाती है। यकसा रफ्तार को इसरा नहीं कहते बल्कि उर्दू में भी जो इसका तर्जुमा किया जाता है तो इसरा तर्जुमा किया जाता है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेट करेगा उन चीजों की तरफ। और इस पस मंजर में आप देखें कि वो तमाम के तमाम अफराद कि जो कोई ना कोई लालच लेकर मैदान करबला में आए थे, क्योंकि मैदान करबला में कुफ्फार और मुशरिकीन नहीं थे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून से हाथ जिन लोगों ने रंगे हैं वो सब के सब पैगंबर को भी जानते थे और खानदान पैगंबर को भी पहचानते थे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शख्सियत से भी वाकिफ थे। और इमाम ने इस हुज्जत को तमाम किया बाकायदा, आपने इस किस्म के खुतबे सुने होंगे इमाम के ऊंटनी पर सवार हुए ताकि लोग दूर से देखें ऊंचाई से, और उस पर बुलंद होकर आपने ये फरमाया है कि जो मुझे जानता है वो अच्छी तरह पहचान ले और जो नहीं जानता वो जान ले कि मैं पढ़ा हूं, ताकि कल एक शख्स भी ये कहने के काबिल ना रहे कि हमने धोखे में वक्त नहीं काम कर डाला। लेकिन इन मेहमान हुसैन अलैहिस्सलाम को पहचानते हुए जानते हुए ये काम किया, आप देखें कि वो सब के सब अपराध इन दो नतज से दो चार हो गए कि जिस चीज की उम्मीद लेके आए थे वहां पर वो सब उनसे फौत हो गई, कुछ भी नहीं मिल पाया उन्हें, और जिस चीज का खतरा था जिससे डरे हुए थे वो, और उसके लिए बेहतरीन मिसाल जो है वो हमारे साथ की कि उमर साहब से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मुकालमा हुआ और बाकी अफराद जितने भी बदबख्त हों लेकिन उमर इब्ने साद उस कदर बदबख्त नहीं था, वो सिर्फ अपनी गलत चॉइस की वजह से इतना बदबख्त बन गया। ये बहुत बहुत अहम नुक्ता है, यानी कि उमर इब्ने साद का शुमार दुश्मनान ने अहले बैत के दुश्मनान इमाम हुसैन में नहीं था, सिर्फ और सिर्फ उसने क्या किया कि दुनिया को आखिरत पे तरजीह दी, रह की हुकूमत की लालच में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून से हाथ रंगने पर आमादा हो गया, बस इसने उसका काम तमाम कर दिया, तबाही कर दी। और ये बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर चुका हूं कि इंसान की यही चॉइस असल चीज है जिंदगी, और ये वो हमारा इख्तियारी हक है कि जिसके पीछे खुदा ने अपने इख्तियार, जिसके सामने खुदा ने अपने इख्तियार को भी पीछे रखा है कि खुदा का इख्तियार اس وقت سامنے آتا ہے کہ جب ہم اپنی چوائس خدا کو دے دیں کہ میں یہ بننا چاہتا ہوں، تب خدا ہمیں اس کے مطابق ہماری زندگی کو بنانا اور سنوارنا شروع کرتا ہے. تو عمر احسان صرف اور صرف اپنی اس چوائس کی وجہ سے دائمی اور ابدی بدبختی اور تباہی کا شکار ہوا، اگرچہ کہ وہ ویسا نہیں تھا، یزید اور شمر اور بیت اللہ اپنے ذرا جیسا نہیں تھا. اب قرآن کریم سے دو تین مقامات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، کیونکہ آج کا جو دور ہے ہمارا وہ ایک ایسا عجیب دور ہے کہ جس میں ہم اکثر اوقات نہ چاہتے ہوئے بھی اسی رستے کو اختیار کر رہے ہوتے ہیں. یعنی میں نے اس قول کا انتخاب اس لیے کیا کہ یہ ہماری موجودہ زندگیوں سے یہ مسئلہ بہت زیادہ مربوط ہو گیا ہے، کہ کیا ہم ابھی ایک ایسے معاشرے میں نہیں زندہ، کیا ہم ابھی ایک ایسے ماحول میں زندگی نہیں بسر کر رہے کہ جہاں پر ہمیں اپنے کام نکالنے کے لیے، اپنے امور کو انجام دینے کے لیے بہت مرتبہ معصیت خدا کی طرف رخ کرنا پڑتا ہے. یعنی میں نے اس قول کو اس لیے یاد کرنا چاہا کہ یہ ہمارے لیے اس وقت ایک برننگ پرابلم ہے. امام فرمانے من حامل امرن بمعصیت اللہ، جو اپنے کاموں کو معصیت خدا کی راہ سے حل کرے اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اخوت لما یرجو و اسرع لما یحذر، اور اس یحذر اور یرجو میں جنت و جہنم بھی شامل ہے. کہ ہم نے جنت کی امید لگائی ہے اور جہنم سے خوف زدہ ہے، لیکن نتیجہ یہ بھی کام جانے کا کہ جنت ہاتھ سے نکل جائے گی اور جہنم کی طرف ایکسلریٹ کرے گی. کیونکہ قول امام جو ہے یہ یونیورسل ٹرپ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. اب کیا کریں؟ تو میں اسی چیز کو خود آیات قرآنی سے بھی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، تاکہ یہ موضوع اچھے طریقے سے واضح ہو جائے اور ہمیں اپنی زندگی کی راہوں کا تعین کرنے میں نسبتاً آسانی ہو. کیونکہ ایک بات اپنی جگہ پر طے شدہ ہے کہ اگر انسان دنیا میں سب کچھ بھی کھو دے، یعنی کہ خود اسی جو وصیت نامہ ہے امیر المومنین علیہ السلام کا، اسی میں ایک جملہ ہے کہ جنت کے بعد کوئی برائی نہیں اور جہنم سے کے بعد کوئی اچھائی نہیں. یعنی اگر انسان بہشت کی راہ پر ہو، جنت کی راہ پر ہو، تو دنیا میں جتنی بھی تکلیفیں ہوتی ہیں مسئلہ نہیں، وہ خرابی نہیں. اور اگر انسان خدا نخواستہ جہنم کی راہ پر ہو، تو جتنا کچھ بھی جمع کر لے، جتنی لذتیں حاصل کر لے، اس میں کوئی اچھائیاں ہوگی نہیں. سورہ ہود کی ابتدائی آیتیں ہیں، ابتدائی دو تین آیتیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر الا تعبدوا الا اللہ. تین حرف مقطعات ہیں، الف لام را، کتاب احکمت آیاتہ، کتاب جس کی آیتیں محکم کر دی گئی ہیں، جس کی آیتیں محکم اور استوار ہیں. ثم فصلت، اور آیتیں محکم ہونے کے بعد تفصیل سے پھیلا دی گئی. یعنی جو کچھ خدا نے ہمارے سامنے بیان کیا اس کی کیا کیفیت ہے؟ کہ آیتیں محکم، محکم سے کیا مراد ہے؟ کہ جس کی جڑیں گہرائی میں ہوں اور مضبوط ہوں. کہ آپ کسی عمارت کو محکم کب کہیں گے؟ جب وہ بہت خوبصورت بنی ہوئی ہو. کوئی عمارت محکم کب کہلائے گی؟ جب اس کی بنیادیں گہرائی میں ہوں، پیوست ہوں اور مضبوط ہوں، تب کہیں گے کہ یہ عمارت محکم ہے. کتابوں اور حکمت، کہ یہ کتاب کیا ہے؟ اور حکمت آیاتہ، جس کی آیتیں محکم ہیں، یعنی اس کی بنیادیں گہرائیوں میں ہیں اور یہ استوار ہے. ثم فصلت، لیکن اگر آیتیں صرف محکم رہ جاتی تو ہم جیسے افراد اس کو سمجھنے کے قابل نہیں تھے. کیونکہ پھر وہ صرف وہی سمجھتے ہیں کہ جو حاملان قرآن ہمارے سمجھنے کے قابل نہیں رہتے. تو پھر ان آیتوں کو تفصیل سے پھیلا کر بیان کر دیا گیا, اور یہ کام کس نے کیا؟ من لدن حکیم خبیر. یہ موقع آیتوں کا عطا کرنا اور آیتوں کا تفصیل سے پھیلا دینا یہ کسی بھی انسان کا کام نہیں ہے, بلکہ یہ اس کا کام ہے کہ جو حکیم ہے اور خبیر ہے. یہاں پر خبیر صیغہ مبالغہ ہے, انہیں انتہائی خبر رکھنے والا جس سے کوئی چیز بھی چھپی بھی نہیں. اللہ تعبدو الا اللہ, یہ ساری کی ساری چیزیں جو کتابیں محکم آیات والی اس کے بعد تفصیل سے جن آیتوں کا بیان ہوا, اس کا مقصد کیا ہے؟ تعبدو الا اللہ, کہ تم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو. یہ پچھلی دفعہ بھی جو میں نے بات کی تھی اور وہ میرے حساب سے بہت قیمتی گفتگو ہے, کہ جس میں میں نے تین صفات بیان کی تھی بندگی, تقویٰ اور زہد کے حوالے سے, وہ بہت قیمتی گفتگو ہے. کہ وہ چیز اگر ہم بار بار دہرائیں اور اس کو پھیلائیں, کہ وہ انہیں سمجھ لیجیے کہ بالکل اساس اور بنیاد ہے, فکری اعتبار سے بھی اور عملی اعتبار سے بھی. اس جگہ بھی وہی بیان ہو رہا ہے کہ ہر چیز, چاہے وہ نبیوں کا بھیجنا ہو, چاہے احکامات کا بیان کرنا ہو, چاہے دین کی شرح کی باتیں سنانا ہو, سب کا مقصد کیا ہے؟ یعنی کتاب ہدایت کے لیے. یہ ساری کی ساری ہدایت کس وجہ سے ہے؟ اللہ تعبدو الا اللہ, کہ تم سوائے اللہ کے اور کسی کی بندگی نہ کرو. اور یہی وہ, جس میں میں بار بار چوائس اور اختیار کا لفظ استعمال کر رہا ہوں, کہ یہی وہ اختیار ہے کہ جسے ہمیں ہاں یا نہ کرنا ہے, اور جس ہاں یا نہ کی بنیاد پر ساری کہانی کی ابتدا ہوتی ہے. یعنی کیا میں اللہ کا بندہ بن کے رہنا چاہتا ہوں یا نہیں, یہ ہے اس ہاں یا نہ میں سے ہمارے پاس ہے. ابتدا یہی سے اللہ تعبدو الا اللہ, کہ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تم بندگی سوائے خدا کے کسی کی نہ کرو. اننی لکم منہ نذیر وبشیر, اب یہ قول پیغمبر کہ بے شک میں تمہارے لیے ہوں نذیر اور بشیر. نذیر یعنی ڈر سنانے والا, بری چیزوں آئندہ آنے والے خطرناک امکانات سے ڈرانے والا, اس کی خبر دینے والا. بشیر, اور جو انسان نیکی اور بھلائی کا رستہ اختیار کرے اس کے لیے خوشخبری سنانے والا. میرا کام تمہارے لیے ہے وَأَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ, اور تمہارا کام کیا ہے؟ أَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, کہ اپنے رب کے بارگاہ میں استغفار کرو. ثُمَّ پھر توبو الیہ, اس کی طرف توبہ کرو. یہ چیز واضح ہوتی جا رہی کہ یہ کتاب جس کی آیتیں محکم ہیں, یعنی کتاب کا ایک پورا سلسلہ ہے حکمت کا محکم آیات کا, اور پھر انسانوں کے سامنے ان آیات کو پھیلا کر کھول کر بیان کر دیا, یہ سارے کا سارا کام خدا کا ہے, کسی اور کا نہیں. وہ خدا جو یہ کام کر رہا ہے وہ حکیم اور خبیر ہے. ان ساری چیزوں کا, کتاب کے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ انسان سوائے اللہ کے کسی کی بندگی کی راہ کو نہ اختیار کرے. اور میں تمہارے لیے نذیر اور بشیر ہوں. اچھا, یہاں پر ایک احتمال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیغمبر نے جب اپنا تعارف کرایا, وہ اللہ تعبدو الا اللہ کے بعد کرایا. میرے پیغمبر نے جب اپنے بارے میں کہا, میرے قرآن جب پیغمبر نے تعارف کرا رہا ہے ان کی زبان سے کہ میں ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں, یہ بندگی کے مطالبے کے بعد ہے. پیغمبر جو کچھ سنا رہے ہیں، جو کچھ بتا رہے ہیں، جو احکامات دین و شریعت بیان کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ بھی نکل سکتا ہے کہ ان سب چیزوں کی افادیت اسی وقت قائم ہوتی ہے کہ جب انسان اللہ کی بندگی کی راہ کو اختیار کر لے، یعنی وہ انسان کہ جو خدا کی بندگی، خدا کی خالص بندگی کی راہ کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ پیغمبر اکرم کی ارشادات اور تبلیغات سے کما کو فائدہ اٹھانے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتا. اور یہ اس کو یوں کہیے کہ جتنی بندگی کا جوہر ہمارے اندر ہے اتنا ہی پیغمبر کی تبلیغات اور ارشادات سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں یا نہیں ہیں، اور اگر ہیں تو کس درجے پر ہیں. کیونکہ خود خدا یہ بات کہہ رہا ہے کہ بہت سارے افراد ہیں جو مجھ پر ایمان لاتے ہیں مگر شرک کے ساتھ، کہ میرے اوپر ایمان لاتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، لیکن شرک بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے، یعنی خدا پر خالص اعتماد نہیں ہوتا. اَنَسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. ہمارا کام کیا ہے کہ جو کچھ ہدایت پیغمبر اکرم کی طرف سے آئی، جو کتاب ہمارے پاس آئی، کہ رب کی بارگاہ میں استغفار کریں. استغفار یعنی کیا؟ یعنی استغفار کا مطلب یہ ہے کہ ہم کیا استغفر اللہ استغفر اللہ روزانہ پڑھتے رہیں، دن میں 100, 200, 400, 1000 مرتبہ کیا کریں؟ اپنے رب سے استغفار طلب کرو. استغفار کے جو معنی ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ تغفر یعنی ایک چیز دوسری چیز کو ڈھانپ لے، جیسے کہ عربی زبان میں اس طرح استعمال ہوتی ہے کہ نیام کے اندر جب تلوار چلی جاتی ہے چاروں طرف سے نیام اس کو گھیر لیتی ہے، تو یہ کہنا غفارا. ثم استغفر ربکم یعنی ہمیشہ اس بات کو طلب کرتے رہو کہ خدا کی رحمت، اس کی ربوبیت ہم کو ڈھانپے رہے، کہ ہم کسی بھی لمحے کسی بھی وقت خدا کی رحمتوں کے سائے سے باہر نہ نکل جائیں. الہی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا، کہ اے میرے الہ، اے میرے معبود، لا تکلنی الا نفسی، مجھے ایک لمحے کے لیے بھی، میرے نفس ایک لمحے کا بھی لفظ نہیں ہے، ایک آنکھ کے پلک جھپکنے کے وقفے کے برابر بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا. استغفار کا مطلب کیا ہے کہ ہمیشہ، اور یہاں پر استغفر اللہ نہیں ہے، انستغفر ربکم، رب سے یہ چیز طلب کرو. رب کون ہوتا ہے؟ رب کون ہے؟ یعنی خدا کے بہت سارے اسماء و صفات ہیں، جیسے اس میں اللہ میں باقی تمام صفات جمع ہیں، اس میں مثال کے طور پر منتقم بھی ہے، اس میں قہار بھی ہے، اور اس میں رحمان و رحیم بھی ہے، اس میں اللہ میں. لیکن رب کا جذبہ کیا ہے؟ رب کی صفت کیا ہے؟ رب وہ ہے کہ جس نے بغیر استحقاق کے پیدا کیا. اس کے بعد ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے تمام اسباب اور وسائل فراہم کیے محض اپنے لطف و کرم کی بنیاد پر، اور نہ صرف یہ کہ اسباب و وسائل فراہم کیے بلکہ منزل کا پتہ بھی دیا، اور اس پر ہی بس نہیں، اگر کوئی اس کو قبول کر لے تو وہ اس کو ہاتھ پکڑ کے منزل تک بھی لے جاتا ہے. یہ ہے ربوبیت. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ اس صفت ربوبیت میں سوائے رحمت اور مہربانی کے کچھ بھی نہیں. کہ رب تمہارا کون ہے؟ جس نے تمہیں خلق کیا، جس نے تمہیں نعمت زندگی عطا کی بغیر تمہارے کچھ کیے، جس نے صرف تمہیں یہ زندگی عطا کر کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ اس سے بالا تر منازل پر ابدی اور دائمی سعادت کو حاصل کرنے کے رستہ بھی دکھایا، اس کے اسباب اور وسائل بھی فراہم کیے، اور ہدایت کے لیے قدم با قدم ہدایت کے لیے بھی رہبران اور اسباب میسر کیے. یہ رب تو کس سے طلب استغفار کرو؟ اپنے رب سے. اور جیسے ایک جملہ میں بار بار آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہا ہوں کہ نماز میں بھی اگر آپ اور کہیں تو سبحان ربی الاعلی، میرا رب میرا رب، یعنی اس رب کے ساتھ ذاتی رشتہ داری کے تاثر کا ہونا لازمی. استغفروا ربکم، کس سے استغفار طلب کرو؟ یہ نہیں کہ ہمیں پیغمبر آپ کے خدا سے استغفار طلب کر رہے ہیں، یعنی اپنے خدا سے استغفار طلب کر رہے ہیں، یعنی کہ جو پیغمبر کا خدا ہے، جو علی علیہ السلام کا خدا ہے، وہی ہمارا بھی خدا ہے. کہ اگر آپ انہیں قول ساحروں، جو ساحران جناب موسیٰ علیہ السلام، تو انہوں نے کیا کہا؟ آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، کہ جو عالمین کا رب ہے، جو موسیٰ و ہارون کا رب ہے، وہی میرا بھی رب. ثم استغفروا ربکم، یہ کیا چیز ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک چیز کا تعلق، جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پورا جو سرکل ہے، آدھا سرکل ہے ایمان اور معرفت کا، اور آدھا سرکل ہے عمل صالح کا. کہ ایمان اور عمل صالح کا یہ سرکل مل کے ایک اسپائرل بناتا ہے، کہ جب یہ دائرہ مکمل ہوتا ہے تو انسان ایک درجہ اوپر ہو جاتا ہے. تو استغفروا ربکم، یہ نصف دائرہ ہے ایمان اور معرفت کا، کہ انسان کا خدا سے قلبی تعلق، ذہنی تعلق، روحانی تعلق، اور قلبی ذہنی فکری روحانی تعلق کس عنوان سے؟ کہ اے خدا، میں معیوب اور ناقص ہوں، اور تیری ذات اتم اور کامل ہے. کہ جس قسم کے جملے آئمہ کی مناجات میں ملتے ہیں کہ میں معیوب اور ناقص ہوں اور تو کامل ہے، تو اب تو ہی مجھے بتا کہ ناقص کامل کے پاس جا کے پناہ نہ چاہے تو اور کیا کرے؟ اس کے پاس اپنی زندگی کے لیے اور کیا رستہ ہے؟ کہ یا من لہ الدنیا والآخرہ ارحم من لیس لہ الدنیا والآخرہ، کہ یہ فریاد بلند نہ کرے تو اور کیا کرے؟ کہ جب میں اپنی ذات کی طرف دیکھتا ہوں تو میں اپنے آپ کو کچھ نہیں پاتا، اور جب میں تیری طرف دیکھتا ہوں تو تجھ کو سب کچھ پاتا ہوں. تو اب میری فریاد، یہ میری دعا تجھ سے یہی ہے کہ تو ایک لمحے کے لیے بھی مجھے اپنی نظر کرم سے، اپنی نظر عنایت سے، اپنی پناہ سے ہٹا کر. یہ ہے استغفروا ربکم. اور اس میں جتنا ایمان کامل ہوگا، جتنی معرفت کامل ہوگی، آپ کا استغفار اتنے ہی بلند درجے کا ہوگا. ثم توبوا الیہ، اور پھر جب تم یہ استغفار کے مرحلے کو حاصل کر لو، پھر توبوا الیہ. توبہ کا کیا مطلب؟ توبہ کا مطلب ریفلیکٹ ہونا، پلٹنا، کہ اب اپنے اس ایمان اور اپنی معرفت کے سہارے عمل صالح کو استعمال کرتے ہوئے اس کی طرف پلٹو. عمل صالح کا کام کیا ہے؟ کہ انسان کو اس دنیا میں، اس زندگی کے دائرے میں، مادی زندگی کے دائرے میں، کہ جو چیزیں اپنی طرف کھینچ رہی ہوتی ہیں، عمل صالح آپ کو ان سے بچا کر خدا کی جانب لوٹاتا ہے. تو یہ عمل صالح کا کام کیا ہے؟ کہ ہمیں ہمارے کاروبار میں، ہمیں ہمارے دوسرے زندگی کے تعیشات نے اپنی جانب کھینچ لیا، لیکن اگر ہم نے ایک اچھی نماز پڑھ لی یا ایک روزہ رکھ لیا خدا کی خاطر، تو اللہ کی طرف پلٹ گئے. عجیب اس طرح نہیں؟ تو وہ لائی مطلب بہت خوبصورت اس طرح کہ تمہیں ایک طرف سے یہ چیزیں کھینچ رہی اور ایک طرف سے خدا بلا رہا ہے. تو اگر تم عمل صالح، جو معرفت کے ہمراہ ہو، جو ایمان کے ہمراہ ہو، اگر عمل صالح انجام دو گے تو کیا ہوگا؟ توبو الیہ، خدا کی طرف پلٹو، تمہارا رخ اس طرف ہو جائے گا. تو یہ پورا خاکہ آپ کی سمجھ میں آئی ہے زندگی میں، کہ خدا نے ہماری ہدایت کے لیے جو کچھ بھیجا، کامل بھیجا، محکم بھیجا، صرف ان کے لیے نہیں بھیجا جو خدا کے پیغامات کو ڈائریکٹلی سمجھ سکتے ہیں، بلکہ ہم جیسے جہلا کے لیے اس کو کھول کے بیان کر دیا. और इस सारी एक्सरसाइज का मकसद क्या है? सिर्फ एक है कि गैर खुदा की बंदगी से आजाद हो और सिर्फ अल्लाह के बंदे बन जाओ। एक ही मकसद है सब चीजों का। फिर जब हमने इस नीयत को इख्तियार कर लिया कि मुझे अल्लाह की बंदगी की राह पे चलना है, तो पैगंबर सामने आ गए कि मैं खुदा की तरफ से तुम्हें वो बताने आया हूं जो जिनका तुम्हें खतरा है, और वो खुशखबरी देने आया हूं कि जो नेमतें तुम्हारे लिए तैयार है। लेकिन तुम्हें क्या करना है कि हमेशा अपने रब से जुड़े रहना है तलब इस्तिग़फ़ार के साथ, और हमेशा इस जिंदगी मादी में अपना बचाव करना है हमारे सालेह के जरिए। रास्ता समझ में जिंदगी का। अब इसका नतीजा कि अगर कोई इंसान इस तरीके से अपनी जिंदगी को तरतीब दे तो नतीजा क्या निकलेगा? युमत्तिउकुम मताअन हसना इला अजलिन मुसम्मा, तुमको खुदा अता करेगा। अपने चीजों के लफ्जों का तर्जुमा करना बहुत मुश्किल काम है, मैं असल मतलब नहीं वाजे कर सकता, कोशिश करता हूं तरीकों में। युमत्तिउकुम, तुमको खुदा फायदा देगा। किस चीज के जरिए से फायदा देगा? मताअन हसना, एक ऐसी मता के जरिए से जो हसन है यानी खूबसूरत है। खूबसूरत का मतलब तुम्हारे लिए खुशगवार है, तुम्हारे लिए मजेदार है, तुम्हारे लिए पुरलज्जत है। जहां तक मुझे याद आता है कि ये लफ्ज मता आखिरत की नेमतों के बारे में कहीं इस्तेमाल नहीं, बल्कि ये लफ्ज मता जो है ये दुनिया की जिंदगी के हवाले से इस्तेमाल होता है। वमन हयातु दुनिया इल्ला मता, तो यहां मता हसन का मतलब आखिरत की जिंदगी नहीं है, यहां मता हसन का मतलब है इस दुनिया की जिंदगी। और ये चीज आगे और समझ में आ रही है इस लफ्ज से, इला अजल मुसम्मा, कि मताए हसन से तुम्हें फायदा पहुंचाएगा एक मुअय्यना मुद्दत तक। तो जो इंसान इस राह पर रहे और अपनी जिंदगी को तरतीब दे, उसके लिए खुदा क्या कह रहा है कि दुनिया की जिंदगी का बेहतरीन सरमाया उसको देना। अब फिर वही मैं उसी जुमले की तरफ पढ़ रहा हूं, मनहार वाला अमरन बेमा, जो पौले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और दो जुमले आपने फरमाए, फहुवा अफूतु लिमा यरजू व असरहु लिमा यहज़रु, उसके मुकाबले में कुरान की आयतें कि जो खुदा की बंदगी ताल्लुक और इताअत के जरिए से अपने अमर को हासिल करना चाहेगा, तो ये नहीं है कि सिर्फ वादा फर्दा है, बल्कि इस दुनिया में भी बेहतरीन जिंदगी उसको हम देंगे। और जैसा मैं आपसे कह रहा हूं कि बिल्कुल अनएम्बिगुअस है, इसमें कोई एम्बिग्युटी नहीं है। युमत्तिउकुम मताअन हसनन इला अजलिन मुसम्मा, अजल मुसम्मा यानी वो मुद्दत जो लिख दी गई, जिसका एक नाम है, और इसी को शायद कज़ा कहा जाता है। कज़ा का मतलब है कि एक मुद्दत ऐसी है कि जो आगे पीछे हो सकती है। यानी इंसान की जिंदगी के बारे में हमेशा ये कहना सही नहीं है कि जिंदगी लिख दी गई है, हर जगह बात सही नहीं, याद रखिएगा। इंसान के अपने आमाल, अपने किरदार पर उसकी जिंदगी का तूल डिपेंड करता है। जो इंसान अपनी सेहत का ख्याल रखता है उसकी उम्र तूलानी हो जाती है, जो इंसान अपनी सेहत को जाया करता है उसकी उम्र मुख्तसर हो जाती है। अब हम यहां ये नहीं कह सकते कि मैं इतनी मुद्दत ही खुदा ने लिख दी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन एक अजल है और एक अजल मुसम्मा है कि तुम चाहे जितना भी चलो, लेकिन एक वक्त पर पहुंचने के बाद यहां से जाना है। वो कजा है, उससे पहले वाली चीज जिसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं वो कजा है, जो हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, जो हमारे इख्तियार में है। اسی سے کہا جاتا ہے کہ ایک لا ہے محفوظ ہے، ایک لا ہے محفوظ اسباب ہے. ایک وہ لا ہے کہ جس میں چیزیں لکھی اور مٹائی جا سکتی ہیں، اور ایک وہ لا ہے کہ جس میں لکھی ہوئی چیز کو محو نہیں کیا جا سکتا. اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو ہم جملہ کہتے ہیں کہ لکھوا کے آیا ہے، لکھوا کے آیا ہے لیکن وہ الگ چیز ہے، اور ہم اس سے پہلے بھی اپنا خاتمہ کر سکتے ہیں یا اس کو بڑھا سکتے ہیں. یمتعکم متاعا حسنا الى اجل مسمی، ایک معینہ مدت تک متاع حسن دیں گے. ویعطی کل ذی فضل فضلا، اور جیسے ہمارے دنیا کے اندر ایک مساوات اس قسم کی پائی جاتی ہے جس کو ہم عدالت کہتے ہیں کہ بھائی سب کو برابر ملنا چاہیے، خدا کے یہاں یہ مساوات صرف دنیاوی چیزوں کے اندر ہے. یعنی کہ ہاں ہر شخص کو کھانا ملنا چاہیے، ہر شخص کو وسائل زندگی فراہم ہونا چاہیے، ہر شخص کو رہنے کے لیے گھر چھت ملنا چاہیے، لیکن جو یہ ایلیویشن ہے اس میں لوگوں کی برابری کا خدا ہرگز قائل نہیں. یعنی آپ ایک سطح پر ہیں، یہاں اس سطح پر جو لوگ ہیں ان کی بنیادی ضروریات کسی کا غصب نہ ہو، کسی پر ظلم نہ ہو، کوئی انسان اپنے بنیادی حقوق سے محروم نہ ہو، یہ اسلام کی مساوات ہے. لیکن اسلامی مساوات یہ نہیں کہتی کہ ایک عالم اور جاہل برابر ہے. عزت دینے کے اعتبار سے علماء اور جہلا برابر. قرآن بالکل واضح، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. کیا اور بلکہ بعض جگہوں پر تو ایسا ہے کہ کیا یہ سوچ رکھتے ہیں کہ ہم ان دونوں کو برابر کر دیں گے؟ ہرگز نہیں کر لائے ہو ہی سکتا ہے کہ جو صاحبان ایمان ہیں اور جو صاحبان کفر ہیں وہ دونوں برابر ہو جائیں، یا عالم اور جاہل برابر ہو جائیں، یا نور و ظلمت برابر ہو جائیں. تو ایک کنسپٹ قرآن یہ بھی دے رہا ہے ذی فضل، کہ وہ انسان کے جو صاحب فضل ہے، یعنی دنیا کی اچھی زندگی تو ہم دیں گے، جیسا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ دنیاوی مادی نعمتوں کو جتنا مومن اس سے لذت اٹھاتا ہے کافر نہیں اٹھاتا. دو یا تین وجوہات ہیں جو بظاہر سمجھ میں آتی ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ جو کافر اور مشرق یا منافق ہے اس کا اعتماد اپنی زندگی میں خدا پر نہیں ہوتا، ظاہری اسباب پر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جب وہ کسی مشکل میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے اضطراب کو پرسکون کرنے والی کوئی شے نہیں ہوتی. یعنی اگر ایک انسان جو خدا پر ایمان اور اعتماد رکھتا ہے، جیسے ہمارے معاشرے میں زیادہ تر افراد ایسے ہیں، تو جب کوئی مسئلہ آتا ہے زندگی میں، کوئی پریشانی آتی ہے، تو اس بات کا سوچ لینا کہ بھائی خدا کی طرف سے تھا، چلے کوئی بات نہیں خدا پورا کرے گا. یعنی مختلف قسم کے جملے، یا جیسے ہم کہ ہم اہل بیت کے مسائل کو یاد کر دیتے ہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہماری پریشانی کو مسکن کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں، بنسبت اس شخص کے کہ جس کے پاس کوئی ہستی نہ ہو، جس کے پاس کوئی رجوع کرنے کے لیے کچھ نہ ہو. تو دنیاوی مادی نعمتوں کی لذت بھی مومن ہی اٹھاتا ہے سب سے زیادہ، اور آخرت کی نعمتیں بھی خدا نے اہل ایمان کے لیے ہی مہیا کر رکھی ہیں. لیکن خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے باوجود تم میں جو صاحبان فضل ہیں، صاحبان فضیلت ہیں، تو خدا کیا کرتا ہے صاحبان فضیلت کے ساتھ؟ ان کی فضیلت پر فضیلت کو بڑھاتا چلا جاتا ہے. یہ جملہ شاید ہم جیسے لوگوں کے لیے نہ ہو. یعنی اگر انسان علم کے مقام میں، علم کے میدان میں کچھ آگے چلا، ایک درجہ فضیلت حاصل کی اس نے، خدا اس چیز کو الگ سے ہینڈل کر رہا ہے، اس چیز کو الگ سے ڈیل کر رہا ہے کہ جو فضیلت ہے اللہ اس فضیلت پر فضیلت میں اضافہ کرتا چلا جائے گا. یعنی دنیا کی زندگی کی خیر و خوبی تو دے گئی، وہ تو الگ ہے، وہ تو وہ ہے کہ جس میں تمام انسان شریک ہیں، کہ جس طریقے سے کہ جو جن لذات سے استفادہ کرنے میں تمام انسان شامل ہیں، वो हम सबसे अच्छी उसको देंगे, मातार हसन उसको देंगे, वो लज्जत है। लेकिन अगर खुदा की जानिब बढ़ने में, खुदा की जानिब दर्जात को तय करने में फजीलत के मेयार पर आया, तो उसमें भी हम फजीलत पर फजीलत को बढ़ाते चले जाएंगे। ये तो अलग बात है। दुनिया की जिंदगी की खूबसूरती एक वादा, और आखिरत के और मानवी दर्जात की बुलंदी दूसरा वादा। तो अब आप सूरह हूद की इब्तदाई चार आयतें हैं जिनका मैंने आपके सामने जिक्र किया, कि अब आप इस चीज को अच्छी तरह से जहन नशीन करें कि इंसान की कामयाबी की राह है। दूसरा, मैं आपके सामने एक मिसाल दूं, एक आयत सूरह जुमर की आयत नंबर 10। कुल या इबाद लज़ीना आमनु तक़ू रब्बकुम, ऐ रसूल कह दो या इबाद लज़ीना, ऐ बंदों। अब आप देखिए, जब बात वही है, हर जगह बात जो है ना बंदगी की शुरू हो रही, चाहे फजीलत नेमत दुनियावी हो या दर्जात उखरवी हो। या इबाद किस नाम के साथ खुदा मुखातिब कर रहा है? पैगंबर को हुक्म दे रहा है कि मुखातिब करो इंसानों को, या अय्युहन नास नहीं, या अय्युहल लज़ीना आमनू नहीं, या इबाद, ऐ बंदों। और कौन से बंदों? अल्लज़ीना आमनू तक़ू रब्बकुम, जो ईमान लाए और रब का तक़वा किया। तो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया था ना कि वो जो बंदगी का और ज़ुहद का जो सिलसिला बनता है वो बिल्कुल कलीदी और बुनियादी चीज है। तो ऐ वो बंदो कि जो ईमान लाए और तक़वा किया। अब तक़वा अपने ज़हन में रखेंगे तो उसके माने क्या है? लिल्लज़ीना अहसनू फी हाज़िहि दुनिया हसना। अब इसमें कोई इबहाम तो नहीं। लिल्लज़ीना अहसनू, जिन्होंने एहसान किया, नेकी की आख्तियार की, एहसान की आख्तियार की, फी हाज़िहि दुनिया हसना, सिर्फ उनके लिए आखिरत में भलाई का वादा नहीं है। फी हाज़िहि दुनिया हसना, इस दुनिया में भी उनके लिए हसना। وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ, इसमें भी एक हिकमत है कि وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ, और अल्लाह की जमीन वसत वाली है। यानी इंसान को इसमें किस चीज की तरगीब है? हिजरत की। कि अगर एक जगह पर इंसान तंगी, अच्छा और तंगी किस एतबार से? तंगी माली तंगी बाद में आती है, दीनी तंगी पहले आती है। यानी कि दीनी एतबार से इंसान की जिंदगी तंग हो जाए तो फौरन हिजरत के लिए सोचना चाहिए। وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ, और बेशक जो साबिरीन हैं उनको उनका अजर दिया जाएगा बग़ैर हिसाब। और साबिरीन यहां एक पैगंबर अकरम की रिवायत है कि साबिरीन में ये कौन से साबरीन हैं कि जिन्हें आपने फरमाया कि जब रोज़े महशर नामे आमाल खोले जाएंगे, हिसाब किताब होगा, तो उस वक्त निदा की जाएंगी कि वो अफराद कहाँ हैं कि जिन्होंने खुदा के लिए मसाहिब पर सब्र किया, जिन्होंने खुदा के लिए मसाहिब पर सब्र किया, उनको उनका अजर बगैर हिसाब दिया जाएगा। यानी यहां पर सब्र, अगर आपको याद, सब्र के मैंने तीन मवारिद बयान किए थे, सब्र अला अलमासिया, सब्र अला अत्ताअ, यानी इताअत खुदाबंदी पर सब्र, मासियत इलाहिया से बचने पर सब्र, और मसाइब और मुश्किल पर सब्र। तो यहां एक रिवायत इसी आयत के जरिए बयान की जा रही है कि वो अफराद के जिन्होंने खुदा की खातिर